بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت ہے. ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور سامعین, یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر نے مغربی ایران میں ہونے والی فوجی مشقوں کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کو شیطانی حرکت قرار دیا ہے. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کراچی میں پاکستانی بحریہ کے سربراہ سے ملاقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ہندوستان میں پتھر کے کوئلے کی قلت کی وجہ سے بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے. عراق میں الصدر سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے ملک کے آئندہ وزیراعظم سے نہ مشرق نہ مغرب کی پالیسی اپنانے پر زور دیا ہے. اور لبنان میں پرامن مظاہرین پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر نے مغربی ایران میں ہونے والی فوجی مشقوں کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپاگنڈے کو شیطانی حرکت قرار دیا ہے. جنرل حسن فیروز آبادی کی مجلس ترحیم کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل علی فدوی کا کہنا تھا کہ مغربی ذرائع ابلاغ کا یہ پروپیگنڈا انتہائی شیطنت آمیز ہے کہ شمال مغربی سرحدوں پر کی جانے والی مشقیں پڑوسی ملک آذربائیجان کے خلاف تھیں. جنرل علی فدوی نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے خبیث دشمنوں سے اس شیطنت کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ہمسائے اور سارے اسلامی ممالک ایک خاندان کی مانند ہیں. اس خاندان میں کچھ فریب خوردہ بچے بھی موجود ہیں. البتہ خاندان کے بڑے بھائی اور باپ کا کردار پوری طرح واضح ہے. واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے مختلف یونٹوں نے 1 اکتوبر کو شمال مغربی علاقے میں فاتحان خیبر کے نام سے وسیع فوجی مشقیں انجام دی تھیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کراچی میں پاکستانی بحریہ کے سربراہ سے ملاقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ جنرل باقری اور ایڈمیرل نیازی نے باہمی دلچسپی کے امور، ایران پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال، نیز دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان تعاون کی سطح کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں میری ٹائم سیکورٹی، نیز خطے کی سلامتی کے حوالے سے رونما ہونے والے واقعات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے بدھ کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا سے بھی الگ الگ ملاقات کی تھی۔ ہندوستان میں پتھر کے کوئلے کی قلت کی وجہ سے بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے اور متعدد پاور پلانٹوں کے بند ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حکومت نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پتھر کے کوئلے کی قلت کا بحران جاری ہے اور 18 پاور پلانٹوں میں کوئلہ ختم ہو چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پتھر کے کوئلے کی غیر معمولی پیداوار کے بعد بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور بہت سے پاور پلانٹ بند ہو گئے ہیں اور بند ہونے والے ہیں۔ ہندوستان میں 135 ایسے پاور پلانٹ ہیں جہاں کوئلے سے بجلی بنائی جاتی ہے، لیکن اب حکومت کا ہی کہنا ہے کہ ان میں سے 18 پاور پلانٹ ایسے ہیں جہاں کوئلہ ختم ہو چکا ہے اور صرف 20 پلانٹ ایسے ہیں جہاں 7 یا اس سے زیادہ دنوں کا اسٹاک موجود ہے۔ کوئلے کی قلت کا بحران ایسے وقت جاری ہے جب گزشتہ اتوار کو وزیر توانائی آر کے سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کوئلے کا کوئی بحران نہیں ہے۔ عراق میں الصدر سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے ملک کے آئندہ وزیر اعظم سے نہ مشرق نہ مغرب کی پالیسی اپنانے پر زور دیا ہے۔ عراق میں الصدر سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے، جن کی قیادت والا اتحاد سائرون قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں سب سے آگے ہے، جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بدعنوانیوں کے خلاف جنگ کی جائے اور آئندہ وزیر اعظم نہ مشرق نہ مغرب کی پالیسی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مقتدی صدر نے ملک کے تمام سیاسی دھڑوں اور جماعتوں سے بھی اپیل کی کہ وہ تحمل و بردباری سے کام لیں اور ذاتی اور پارٹی مفادات کے بجائے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی وقار اور ساکھ کی بحالی پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق غاصبانہ قبضے، دہشت گردی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف ڈٹا رہے گا، نیز ہمارے ہاتھ کسی بھی عراقی شہری کے خلاف نہیں اٹھیں گے۔ عراقی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو ہونے والے انتخابات میں مقتدی صدر کی قیادت والے اتحاد سائرون نے 70 نشستیں حاصل کی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لبنان میں پرامن مظاہرین پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں کم سے کم 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حزب اللہ اور تحریک عمل کے سینکڑوں حامی سانحہ بیروت کی تحقیقات کرنے والی عدالت کے جج طارق بیتار کی ناقص کارکردگی کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے۔ لبنانی ذرائع نے بتایا ہے کہ مظاہرین پر فائرنگ نامعلوم نشانے بازوں نے کی جو اطراف کی عمارتوں پر پہلے سے چھپے ہوئے تھے۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ لبنانی سیکورٹی فورس نے مسلح حملہ آوروں میں سے بعض کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ لبنان کی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کم سے کم 6 افراد شہید اور 2 درجن سے زیادہ دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بعض خبروں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 60 کے قریب بتائی گئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ لبنانی فوج نے متاثرہ علاقوں میں پوزیشن سنبھال لی ہے اور مسلح افراد کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا ہے۔ ادھر حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے اپنے حامیوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ فتنے سے دور رہیں۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف مارک ملی نے افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی ایک اسٹریٹجک شکست تھی۔ امریکی فوج کے سربراہ نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں کہا کہ افغانستان کی اشرف غنی حکومت اور افغان فوج نے توقع سے پہلے ہتھیار ڈال دیے اور یہ چیز امریکہ کے سیکورٹی اندازے کی ایک بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ لوئڈ آسٹن نے کہا تھا کہ امریکی فوجی اگر افغانستان سے نہیں نکلتے تو طالبان کے حملوں میں انہیں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ لوئڈ آسٹن نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کے دوران 2461 امریکی فوجی ہلاک اور 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ ناکام فوجی موجودگی ہی دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار میں اضافے، لاکھوں افغان شہریوں کی ہلاکتوں، افغانستان میں بدامنی پھیلنے اور اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی جرائم کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اور وہ مجبور ہو کر ہی اگست میں افغانستان سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکلا ہے۔ افغانستان کے صوبے کنڑ میں شیگل کے علاقے میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور متعدد طالبان عناصر زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس دھماکے میں 11 طالبان عناصر زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں 15 اگست کو جب سے طالبان نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ملک کے مختلف صوبوں من جملہ جلال آباد، مزار شریف، خوست، بغلان اور کابل میں دہشت گردانہ بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے معارب الجوف اور الحدیدہ پر بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں اور اس اتحاد میں شامل کرائے کے فوجیوں نے صوبے معارب الجوف اور الحدیدہ کو زمینی اور فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک عسکری ذریعے نے بتایا ہے کہ جارحے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے معارب کے شہر العبدیہ کو 18 بار، الجوبہ کو 11 بار اور سرواہ کو ایک بار جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ صوبے الجوف کے شہر خب الشاف پر 3 بار حملہ کیا ہے۔ سہونی حکومت کے فضائی حملے میں ایک شامی فوجی جاں بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق غاصب سہونی حکومت نے شام کے صوبے حمص کے شمال مغربی شہر تدمر کو آج صبح جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں ایک شامی فوجی جاں بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ سہونی فوج نے یہ حملہ تدمر کے جنوبی علاقے پر کیا۔ اس حملے میں شامی فوج کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے بھی اپنی کارروائی کی۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے ڈرون طیارے شام سے ملنے والے سرحدی علاقوں کی فضا میں پرواز کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد مزاحمتی گروپوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگانا ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپوں نے فلسطینی قیدیوں کی حمایت پر تاکید کی ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالہ نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے ضرورت پڑنے پر جنگ کا راستہ اپنانے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالہ نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے اگر ضرورت ہوئی تو اسرائیل سے جنگ کریں گے۔ شہاب نیوز کے مطابق زیاد نخالہ نے کہا کہ ہم قیدیوں کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے، نیز انہیں ہرگز اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی اثنا میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے رام اللہ کے جنوب میں فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے آج الصبح رام اللہ کے جنوب میں قلندیا چیک پوسٹ پر اس فلسطینی کو بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فلسطینی نے ایک صہیونی فوجی کو اپنی گاڑی سے کچل دیا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوجی زخمی ہو گیا تھا۔ ناروے میں ایک شخص نے تیر کمان سے حملہ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق تیر کمان سے یہ حملہ کونگس برگ کی سپر مارکیٹ میں کیا گیا۔ حملے میں 5 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے جو حملے کے وقت مذکورہ سپر مارکیٹ میں موجود تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے حملے میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا تعلق ڈینمارک سے بتایا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم فیفا کی تازہ درجہ بندی میں 1 درجہ مزید بہتر پوزیشن کے ساتھ ایشیا کی پہلی اور دنیا کی 21ویں ٹیم بن گئی ہے۔ فیفا کی جانب سے جاری کردہ دنیا بھر کی قومی ٹیموں کی تازہ رینکنگ میں ایران کی فٹ بال ٹیم دنیا کی 21ویں بہترین ٹیم ہے، جبکہ ایشیا میں وہ پہلے نمبر پر ہے۔ فیفا کی سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ فیفا آئندہ ہفتے ٹیموں کی درجہ بندی کی جدید فہرست جاری کرے گا۔ فیفا کی تازہ ترین رینکنگ میں ایران کی قومی ٹیم کو مجموعی طور پر 1545 پوائنٹ ملے ہیں اور 1 درجہ بہتر پوزیشن کے ساتھ وہ دنیا کی 21ویں بہترین ٹیم بن گئی ہے، جبکہ ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اور دعائے کمیل کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. فرزند رسول خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے کچھ عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں. اسی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے.
سامعین حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک قول کے مطابق 10 ربیع الثانی سال 232 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ایک متقی و پرہیزگار عارفہ اور صالحہ خاتون تھی کہ جن کا نام حدیث یا حدیثہ تھا. کچھ اور اقوال کے مطابق آپ کی مادر گرامی کا نام سوسن تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، جبکہ مختلف کتب میں آپ علیہ السلام کے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں مشہور ترین عسکری ہے، جس کا سبب شہر سامرہ کے محلہ عسکر میں آپ علیہ السلام کی رہائش یا بالفاظ دیگر قلعہ بندی ہے. زکی آپ علیہ السلام کا دوسرا مشہور لقب ہے. بے شک ہر امام معصوم کا علم منبع وحی سے ماخوذ ہوا کرتا تھا، اور حتیٰ دشمنوں اور مخالفین نے تصدیق کی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع تھا کہ بیان کے دائرے میں نہیں سماتا. امام علیہ السلام کے احکامات، فرامین، اقوال اور دروس و پیغامات، اور آپ علیہ السلام سے منقولہ احادیث و روایات سے آپ علیہ السلام کے علم و دانش کا اظہار ہوتا ہے.
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہو. وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں.
بزرگ عیسائی عالم بختی شو اپنے شاگرد بطریق سے کہتا ہے، ابن رضا ابو محمد عسکری کی طرف چلے جاؤ اور جان لو کہ ہمارے زمانے میں آسمان تلے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور خبردار اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیں تو ہرگز اعتراض مت کرنا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ خدا مہربان سے انس و محبت اور صبر و شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی. محمد شاکری نے روایت کی ہے کہ میرے مولا اور استاد امام حسن عسکری علیہ السلام محراب عبادت میں سجدے میں چلے جاتے تھے، اور آپ کا سجدہ اور ذکر و دعا کا یہ سلسلہ اس قدر طویل ہو جاتا تھا کہ میں سو کر جاگ بھی جاتا مگر دیکھتا تھا کہ امام علیہ السلام ابھی سجدے کی حالت میں ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے سجدے رات کو فجر سے متصل کر دیتے تھے، اور آپ کی عارفانہ مناجات ہر مردہ اور دنیا زدہ دل کو آسمانی حیات بخش دیتی تھی. آپ نے اپنے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مانند دنیا کو تین طلاقیں دی تھیں، اور دنیا کی نعمتوں سے اپنی ضرورت سے زیادہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اپنی پوری زندگی صرف آخرت کا گھر تعمیر کرنے میں مصروف رہتے تھے.
سامعین، مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، اور اس کے بعد حکومت میں اعلیٰ مناصب پر موجود ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرہ کی بنیاد رکھی. اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں سے مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا. عباسی حکمراں اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین علیہم السلام سے خوف زدہ رہتے تھے. چنانچہ سامرہ کی تعمیر کے بعد امام علی النقی الہادی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزندوں بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا، اور یہ محلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبری مسکن میں تبدیل ہوا. امام حسن عسکری علیہ السلام کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ علیہ السلام سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا.
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے، اور آپ کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا. شیعہ مومنین غالباً آپ کے فیض دیدار سے محروم تھے، اور شیعیان و پیروان اہل بیت علیہم السلام کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو پہنچتی تھیں، اور آپ کے فرامین اور احکامات بھی انہی افراد کے ذریعے شیعیان عالم کو پہنچا کرتے تھے. یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے یا مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے. عباسی حکمران آئمہ پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے، اور حضرت امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کے بعد اس دباؤ میں شدت آئی تھی، اور یہ دباؤ امام جوات، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا. 11ویں امام کے زمانے میں اس دباؤ میں بہت زیادہ شدت لائی گئی تھی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعیان اہل بیت نے بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دباؤ کا سبب بھی یہی پیش رفت تھی.
امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہوئے تھے، چنانچہ دباؤ میں بھی اسی تناسب سے شدت آئی تھی. شیعان آل محمد عباسی ملوکیت کو جائز حکومت نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حکومت کا شرعی اور قانونی حق صرف آل محمد کے ائمہ کو ہی پہنچتا ہے، اس زمانے میں خاندان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممتاز ترین شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی، اور پھر متعدد روایات اور احادیث سے ثابت تھا کہ ظالم اور استبدادی حکومتوں کو منہدم کر دینے والے بارہویں امام حضرت مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریت سے ہوں گے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ نے موسیٰ کی پیدائش کا راستہ روکنے کے لیے فرعون کے تمام کاموں کی تقلید کی اور ہر جہت سے امام علیہ السلام کو زیر نگرانی رکھا۔ سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام اسی وقت سے محاصرے میں تھے جب امام ہادی علیہ السلام کو عسکر میں نظر بند کیا گیا۔ یوں آپ علیہ السلام کی عمر کے 20 سال محاصرے میں گزرے، لیکن خبیث بادشاہت کے منحوس عزائم محض محاصرے اور ناکہ بندی سے پورے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قرآن کی طرح عترت یعنی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی صورت میں دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شمع ہدایت شیعان عالم کے درمیان بجھنا محال تھا۔ چنانچہ وہ ائمہ سلف کی مانند امام حسن عسکری علیہ السلام کو کمزور کرنے کے نت نئے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو آزار و اذیت پہنچانے اور دشواریاں پیدا کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور یوں امام و پیشوا سے فیض حاصل کرنے کے سلسلے میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دشواریوں سے دوچار کرتے تھے۔
ائمہ طاہرین علیہ السلام کو امت اسلامی سے دور کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو اس طرف لے جائیں جو ان کی مرضی کا راستہ ہو، اور نوجوانوں کے دینی اعتقادات کو کمزور کر دیں، اور ان کو ایسے باطل نظریات کی کھائی میں دھکیل دیں جن کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی اور انہیں رواج دیا جا چکا تھا، تاکہ کوئی آزادی کے ساتھ اس ثقافتی حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ایک دشوار دور تھا کہ جس میں طرح طرح کے افکار ہر طرف سے اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک لمحہ بھی اس سے غفلت نہیں برتی، اور مختلف گروہوں جن میں بہت سے مکاتب فکر، درآمداتی اور ضد اسلامی نظریات جس میں صوفیت، غلو، واقفیت، شرک اور دوسرے انحرافی افکار رکھنے والے شامل ہیں، کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کیا اور اپنے مخصوص انداز سے ان کے کام کو بے اثر کر دیا۔
عباسی حکومت کا دور اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا، کیونکہ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم، نیز ان کی غفلت و بے خبری، اور دوسری طرف سے دوسرے اسلامی علاقوں میں غربت کے پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سی علاقدار ختم ہو چکی تھیں۔ بنابراین اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی دن رات کی کوششیں نہ ہوتی تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا۔ اگرچہ امام براہ راست عباسی حکمرانوں کی نگرانی میں تھے، لیکن آپ نے ہر اسلامی سرزمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ بعض شہروں کی مسجدیں اور دینی عمارتیں آپ ہی کے حکم سے بنائی گئیں، جس میں قم میں موجود مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے اور علم امامت سے تمام محرومیوں سے آگاہ تھے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے رہتے تھے۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام جعفر تھا، جس کو دشمن نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا۔ جعفر حضرت امام ہادی کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے امامت کا دعوے دار تھا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک اسی دعوے پر قائم تھا۔ بنی عباس بھی، جو اصولاً آل محمد اور ان کی امامت کے خونی دشمن تھے، اس کو اپنے دعوے پر قائم رہنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کا عباسی بادشاہ کے دربار میں آنا جانا تھا، اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کے کان بھرنے اور امام علیہ السلام کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر معتمد عباسی سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میں شیعوں کے لیے امام کے عنوان سے منسوب ہو جاؤں۔ معتمد عباسی جعفر کے جواب میں یوں کہتا ہے، یہ مقام و مرتبہ جو تیرے بھائی کا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم نے ان کو یہ مرتبہ نہیں دیا ہے، یہ مرتبہ تو خداوند عز و جل نے ان کو دیا ہے۔
سامعین، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد عباسی بادشاہ معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی میراث آپ علیہ السلام کی والدہ اور بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کیا، اور یوں لوگوں کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ گویا آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یوں وہ مسلمانوں کو بارہویں امام علیہ السلام کے وجود سے مایوس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا آپ علیہ السلام کے بعد امام المسلمین ہے، اور کئی نمایاں شیعہ علماء اور شخصیات نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد پردہ غیبت میں جانے والے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے پیروکاروں کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف آپ کے مخالفین آپ کی امامت کے معترف تھے، بلکہ اس وقت کا حاکم معتمد عباسی بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا اعتراف کرتا تھا۔ بنیادی طور پر تاریخ کے مسلمہ امور میں سے ایک یہ ہے کہ بنو امیہ کے حکام اور بنو عباس کے حکام دونوں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے تھے کہ امامت آئمہ طاہرین علیہ السلام کا مسلمہ حق ہے۔ یہ حاکم عباسی اور مختلف مذاہب کا امام عسکری علیہ السلام کے بارے میں اعتراف ہے۔ امام عسکری علیہ السلام ایک معصوم امام اور حقیقت مسلمہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جوانی کے عالم میں ہی حاکم عباسی اور دوسرے سارے آپ کا احترام ایک عام آدمی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ خدا کی منتخب فرد و شخصیت کے لحاظ سے کرتے تھے۔ ان کے لیے واضح تھا کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق اور ان کی شان میں ہے۔ اس کے علاوہ امامت سے متعلق روایات و دلائل بتاتی ہیں کہ حکمران ان کے بارے میں عام لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتے تھے۔ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی اور آثار و اوصاف بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امامت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔
سامعین، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زہد و عبادت کے اعتبار سے یہی مشہور واقعہ کافی ہے کہ زمانے کے سب سے برے دو آدمیوں کو امام کا زندانبان مقرر کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ وہ دونوں عبادت گزار ہو گئے ہیں۔ ان کو بلایا گیا اور ڈانٹ کے کہا گیا کہ ہم نے تم دونوں کو نگرانی کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم دونوں ہی بدل گئے ہو۔ ان دونوں نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ ایک ایسے شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا اور ہمیشہ عبادت میں مصروف ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کو جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو ظاہری طور پر اگرچہ زمانے والے ان کو محدود کرتے تھے اور ائمہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تھے، ایسے وقت میں ائمہ زیادہ تر عبادت اور خدا کی بندگی میں مشغول رہتے تھے، اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ عبادت و بندگی کے لیے کوئی موقع مل جائے۔
آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری کی صبح وعدہ دیدار الہی آن پہنچا۔ دکھ اور مشقت کے سال اختتام پذیر ہوئے، قلعہ بندیوں، نظر بندیاں اور قید و بند کے ایام ختم ہوئے، ناقدریاں، بے حرمتیاں اور جبر و تشدد کے سلسلے اختتام پذیر ہوئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب وصال معبود سے شادماں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ کی دو امانتوں قرآن و عطرت کے انجام سے فکر مند، غریب الوطنی میں دشمن کی زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے اور نماز تہجد ابن رسول نے لیٹ کر ادا کی۔ وہ شب جمعہ تھی وہی شب جو آپ کی زندگی کی آخری شب تھی، آپ نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ہی ادا فرمائی، وہ بھی 28 سال کی عمر اور عین شباب میں۔ آپ کی آنکھیں قبلے کی طرف لگی ہوئی تھیں، جبکہ زہر کی شدت سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا راشہ بھی طاری تھا۔ آپ لبوں پر بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے اور پھر مہدی آ ہی گئے، اور چند لمحے بعد آپ اور آپ کے فرزند مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا، اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام معصوم کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہوئی۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین کرم کار ساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز، کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا، سلام کہتا ہے۔
آپ علیہ السلام کے جنازہ اطہر کو غسل و تکفین کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ آپ کا بھائی جعفر آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی۔ ابھی اس نے تکبیر کہنا ہی چاہی تھی کہ ایک کمسن بچے نے باہر آ کر جعفر کا لباس پکڑ لیا اور اس کو پیچھے دھکیل کر فرمایا، چچا ہٹ جاؤ، مجھ کو ہی اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے۔ جعفر ایسی حالت میں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد کے جنازے اطہر کی نماز پڑھائی۔ یہ وہی حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے جن کے آنے کا انتظار ہے، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال دشمن کی سازش ناکام ہو چکی تھی، اور نماز جنازہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کو اپنے ذاتی گھر میں، کہ جو آج بھی آپ کا آپ کے والد گرامی حضرت نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ مجمعین کا نورانی و مقدس حرم مطہر ہے، دفن کیے گئے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کو فرزند رسول اور مسلمانوں کے 11ویں امام و پیشوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے ان خاص نمائندوں کی ہدایتوں سے تمام مسلمانوں کی حقیقی ہدایت و رہنمائی فرمائے۔ آمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا.